وہ حیا جو خدا کا ایک عطیہ ہے انسان کو، خود ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے. وہ احترام جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، وجود انسان کے لیے، روح انسان کے لیے، حتیٰ جسم انسان کے لیے، بعض اوقات اس احترام کو کھو بیٹھتا ہے، گنوا دیتا ہے، ایسے اعمال انجام دیتا ہے جس سے غیر محترم شمار ہونے لگتا ہے. جب حق کو پائمال کرتا ہے، جب حق کا انکار کرتا ہے، جب حق پہ تجاوز کرتا ہے، جب دوسروں کے حقوق و حدود کو پھلانگتا ہے، اس کے نتیجے میں خود اپنا احترام بھی کھو بیٹھتا ہے. غلامی کا اسلام کے اندر ایک پہلو ہے جس میں غلامی کی شک بھی موجود ہے، اگرچہ دین اجازت نہیں دیتا کسی آزاد انسان کو غلام بنایا جائے، لیکن بعض صورتیں موجود ہیں غلام بنانے کی. اس پر عموماً لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ دین کے اندر سب تعلیمات درست و قابل ہاضم ہیں، لیکن یہ غلامی کا موضوع کہ انسان کو انسان اپنا غلام بنا لے، اپنی ملکیت میں لے آئے، خود اس کا مالک بن جائے، جس طرح قدیم زمانے میں تھا، اسلام کے آغاز میں بھی تھا، عورتیں اور مرد کنیزیں اور غلام بنائے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے. حتیٰ ایک سوال جو پوچھا بھی گیا ہے، اب یہاں بھی ممکن ہے کسی کے ذہن میں موجود ہو حاضرین میں سے، چند وکلاء پاکستان کے اندر ہی انہوں نے ایک دفعہ یہی سوال پوچھا کہ ہمیں یہ حکمت سمجھ میں نہیں آئی کہ بہت ساری حدود خدا نے مقرر کی اور احترام کی بنیاد پر ہیں، جس طرح عورت اور مرد کا احترام ہے، لہذا ازدواج جو ایک ضروری چیز ہے و طبیعی و فطری چیز ہے امر، لیکن احترامات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ عمل انجام پاتا ہے. یعنی عورت کی بھی حرمت ہے، مرد کا بھی احترام ہے، ان کے اندر عقد ہونا، نکاح ہونا، یہ دونوں کے احترام کی علامت ہے کہ نکاح ہو ان دونوں کے درمیان، عقد ہو ان دونوں کے درمیان، باقاعدہ ایک رسمی حیثیت ازدواجی ان کی مقرر کی جائے اور بنے، یہ احترام کی وجہ سے ہے. لیکن کنیز کے ساتھ عقد ضروری نہیں ہے، نکاح نہیں ہے، وہ زوجہ بن جاتی ہے لیکن نکاح کے بغیر. ان وکلاء نے یہ سوال کیا کہ یہ کس بنیاد پر ہے، بالآخر وہ ایک انسان ہے، آیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسے بیچا جا سکتا ہے، اسے خدمت دی جا سکتی ہے، اسے فروخت کیا جا سکتا ہے، اسے ہدیہ دیا جا سکتا ہے، یہ شرعی احکام ہیں موجود. کچھ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، آج کل یہ ختم ہو چکی ہیں، یہ اس وقت جب تھا یہ سلسلہ اس کے لیے ایک شک تھی لیکن بعد کے لیے ممنوع ہو گیا. آج کسی مرد کو اور کسی عورت کو غلام و کنیز نہیں بنایا جا سکتا، فروخت نہیں کیا جا سکتا، خریدا نہیں جا سکتا، اور بغیر عقد و نکاح کے اس سے ازدواجی رشتے نہیں بڑھائے جا سکتے شرعی لحاظ سے. لیکن ہے یہ شک موجود ہے، اس کو اسلام سے کوئی حذف نہیں کر سکتا، شریعت کے اندر موجود ہے یہ حکم. پھر کیسے اس کو حل کریں؟ ایک طرف سے دین کی تعلیمات اور ایک جانب سے اس قسم کے مسائل غلامی کے اور کنیزوں کے. جیسا کہ بعض اساتید بزرگوار نے اس کا جواب دیا ہے اس سوال کا اور ہماری گفتگو سے مربوط ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں کو غلام و کنیز بنایا جا سکتا ہے جو اپنا احترام کھو بیٹھے ہوں, وہ حرمت جو خدا نے انہیں عطا کی ہے, حق انسانی, حرمت انسانی, اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے اقدامات کی وجہ سے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, بعض اوقات انسان یہ حرمت جو خدا نے دی ہے اس کو گوا بیٹھتا ہے, کھو بیٹھتا ہے. اور جب حرمت اپنی کھو بیٹھتا ہے, انسانی مقام اس کا ختم ہو جاتا ہے, ایک حیوان کی طرح ہو جاتا ہے. جس طرح حیوان کو خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں, وہ شخص جو اپنا احترام کھو بیٹھا ہے اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ انسانی رویہ نہیں روا رکھیں گے آپ, چونکہ وہ خود اپنا احترام کھو بیٹھا ہے. اس کی اپنی تفصیل ہے کہ کون کون سے کاموں سے انسان اپنا احترام و اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے. اگر کوئی کافر بھی ہے لیکن ہے محترم, اس کو قتل نہیں کر سکتے, اس کو خرید نہیں سکتے, اس کو بیچ نہیں سکتے کفر کی وجہ سے, صرف اس وجہ سے کہ یہ کافر ہے, حق نہیں بنتا اس کو غلام بنا لیں, اس کو کنیز بنا لیں. لیکن اگر یہی کافر اٹھ کر اسلام کے خلاف, مسلمین کے خلاف جنگ شروع کر دے اور اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کرے, یہ اپنا احترام کھو بیٹھتا ہے. کافر رہتے ہوئے محترم ہے, لیکن جب حربی ہو جائے, جب دین کے خلاف قیام کرے, جب مسلمین کے خلاف قیام کرے, اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے. مرتد اسی طرح سے اپنا احترام کھو بیٹھتا ہے, قاتل اپنا احترام کھو بیٹھتا ہے. یہ وہ اعمال ہیں جو انسان انجام دے اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے. لیکن جب تک اس سے یہ اعمال سرزد نہیں ہوتے, صاحب احترام ہے وہ, صاحب حرمت. دین نے انسانی زندگی کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ احترام کی بنیاد پر ہے, حرمت کی بنیاد پر ہے. حرمت حریم سے ہے, حرم, حرمت, حریم, محرم, حرام, یہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. حرم, جس طرح آپ حج بیت اللہ میں جاتے ہیں, ایک پورا علاقہ جس کا نام حرم ہے. حرم البتہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, مسجد الحرام کو بھی حرم کہتے ہیں, مسجد نبوی کو بھی حرم کہتے ہیں, اور ایک وہ جگہ جہاں سے آپ احرام باندھ کے داخل ہوتے ہیں وہ بھی حرم ہے, وہ صحرا یا شہر کا علاقہ, وہ بھی حرم کہلاتا ہے. حرم اس جگہ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد حریم بنا دی گئی ہو, حریم یعنی حد مقرر کر دی گئی ہو, چار دیواری بنا دی گئی ہو. جس زمین کو چار دیواری کے ذریعے سے دوسری زمینوں سے الگ کر دیا ہو, اور اس کے لیے خاص ضوابط اور خاص قاعدے اور خاص آداب لکھ دیے گئے ہوں, اس کو حرم کہتے ہیں. اس میں داخل ہونے کے لیے, اس میں وارد ہونے کے لیے, جس طرح حرم الہی میں آپ داخل ہوں, احرام باندھ کے جائیں, لبیک کہہ کے جائیں, طہارت کے ساتھ جائیں, احترامات کے ساتھ جائیں, چونکہ زمین صاحب حرمت ہے, اس کی خدا نے حد مقرر کر دیا, اس کے آداب مقرر کر دیے ہیں. انسان کی زندگی کا بڑا حصہ احترام کے اوپر خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے. اس وقت مغربی تعلیمات کے نتیجے میں احترام کی جگہ حقوق نے لے لی ہے, رائٹس نے. انسانی احترام کی جگہ انسانی حقوق آ گئے ہیں, لہذا حقوق کی خاطر احترام کو پائمال کر دیتے ہیں, حرمت کے قائل نہیں انسان کے لیے, حقوق کے قائل ہیں. انسان کی زندگی سے جتنے شعبے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی احترام و حرمت کی بنیاد پر ہیں. گھریلو زندگی, میاں بیوی کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے, خادم و مخدوم کا رشتہ نہیں ہے، نوکرانی اور آقا کا رشتہ نہیں ہے، احترام کا رشتہ ہے. ماں باپ کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے. خدا نے والدین کو حرمت قرار دی ہے، احترام مقرر کیا ہے، محترم ہے والدین. اولاد کے لیے بھی حرمت قرار دی ہے، محترم ہے یہ اولاد، بے حرمتی نہیں کر سکتے اس کی. یوں نہیں کہ فقط قرآن کی حرمت ہے اس کی بے حرمتی جائز نہیں، باقی ہر چیز کی بے حرمتی کی جا سکتی ہے. بے حرمتی اس کی جا سکتی ہے جو حرمت کھو بیٹھا ہو، احترام کھو بیٹھا ہو، اس کی بے حرمتی جائز ہے. آپ مومن کی غیبت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ محترم ہے، اس سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. مومن کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا مالی اس سے، لیکن آپ نہ کریں یہ کام، چونکہ اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. اور روایت میں ہے کہ المومن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کا احترام کعبہ سے بڑھ کر ہے. مومن کا احترام کعبہ سے بڑھ کر ہے. کعبہ کی بھی حرمتی جائز نہیں ہے، مومن کی بھی حرمتی جائز نہیں ہے، لیکن یہ مومن بعض اوقات اپنی حرمت خود کھو بیٹھتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے. جب فاسق و فاجر ہو جائے، فسق و فجور کا مرتکب ہو، دائرہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، حرمت کھو بیٹھتا ہے. وہاں پر دین بھی اجازت دیتا ہے اس کی غیبت کرو، کر سکتے اس کی غیبت. جو فاسق و فاجر ہو، فاسق و فاجر یعنی کھل مکھلا گناہ کرتا ہو، سب کے سامنے علنی، لوگوں کے سامنے معصیت خدا کرتا ہو، دین کہتا ہے اس کی حرمت نہیں، اس کا احترام ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ کہ اس نے دین کی بے حرمتی کی ہے، اس نے حدود خدا کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے. جن محرمات کی خدا نے حرمت مقرر کی وہ احترام، ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان کی حرمتوں کی پاسبانی بھی کرنی ہے، ان کے احترام کی نگہداری بھی کرنی ہے. چونکہ انسانوں کے اندر ہی کچھ ایسے انسان پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنا انسانی احترام و حرمت کھو بیٹھتے ہیں، اور جب اپنا انسانی احترام کھو بیٹھیں وہ حرمت شکن بن جاتے ہیں، ہر چیز کا احترام پائمال کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں. یزیدیت بے حرمتی کا نام ہے. یزید حرمت شکن انسان ہے، اور یہ زمانہ اور یہ تہذیب جو روز بروز ہمارے اندر پھیل رہی ہے، یہ حرمت شکن تہذیب ہے. یہ زمانہ حرمت شکن ہے، بے حرمتی کا زمانہ ہے. کسی چیز کی حرمت محفوظ نہیں. عورت کو خدا نے باحرمت بنایا ہے، صاحب احترام بنایا ہے. عورت کو عربی زبان میں کہتے ہی حرم ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے جو استغاثہ دیا کربلا میں، اس استغاثے کے اندر یہ جملہ بھی موجود ہے، حل من ذاب یدب عن حرم رسول اللہ، آیا کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ حرم رسول یعنی رسول کی بیٹیاں، رسول کی اولاد، یہ حرم رسول ہیں. کیوں حرم ہیں؟ چونکہ خدا نے ان کو احترام عطا کیا ہے، ان کے لیے حرمت مقرر کی ہے. حرمت یعنی احترام، مقام. ان کی طرف نگاہ کرنا ممنوع ہے، وہ حرم رسول ہیں. لیکن ہر عورت حرم ہے. مومن کی بیوی اس کا حرم ہے, اس کی بہن اس کا حرم ہے, اس کی ماں اس کا حرم ہے, اس کی بیٹی اس کا حرم ہے. اس حرم کی بے حرمتی, اس کو ناپاک نگاہ سے دیکھنا ہے, اس حرم کی بے حرمتی ہو جاتی ہے. لیکن آج یہ حرم صاحب احترام حرمت والی چیز متاع بازار ہے, ہوسرانی کا ذریعہ ہے, وہ خود بھی اپنا احترام کھو بیٹھی ہے. آج عورت اپنا مقام کھو بیٹھی ہے, اپنا احترام کھو بیٹھی ہے. آج اس کی حیثیت ایک حیوان سے زیادہ پست کر دی گئی ہے, جس میں وہ خود بھی شامل ہے. جو عورت اپنا احترام کھو بیٹھے وہ بے حجاب ہو جاتی ہے, وہ بے پردہ ہو جاتی ہے, وہ بد حجاب ہو جاتی ہے. حجاب پابندی نہیں ہے, حجاب عورت کی حرمت کی پاسداری کا نام ہے. حجاب عورت کے احترام کی نگہداری کا نام ہے. چونکہ محترم ہے, چونکہ حرم ہے, مرد کو وہ احترام نہیں جو عورت کو دیا گیا ہے. احترام مرد کو اپنے تئیں احترام حاصل ہے, لیکن عورت حرم کا درجہ رکھتی ہے. یہ عورت آج خود اپنا احترام پائمال کر رہی ہے. وہ تہذیب, مغربی تہذیب, شیطانی تہذیب, شہوانی تہذیب, ہوسرانی کی تہذیب, بے حرمتی کی تہذیب ہے. اس کی بے حرمتی کی ایک علامت عورت ہے. آج مسلمان عورت اپنی حرمت مغربی تہذیب کو فروخت کر چکی ہے, اپنا احترام بیچ چکی ہے. عزاداری فقط رونا رلانا اور گریہ کرنا نہیں, عزاداری استمرار نہضت کربلا ہے. عزاداری در حقیقت تحریک حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا ہے. کربلا یعنی قیام, خدا کی راہ میں قیام, حرمت دین بچانے کے لیے, احترام دین بچانے کے لیے. عزاداری سنت حضرت زینب ہے, حرمت کربلا بچانے کے لیے. عزادار یعنی پاسبان حرمت دین, پاسدار حرمت دین. محرم حرام مہینہ ہے, صاحب احترام مہینہ ہے. اس مہینے کا پیغام پوری بشریت کو یہ ہے کہ خدا نے جس چیز کے لیے حرمت و احترام رکھا ہے, اس احترام کو بچاؤ, اس کی حفاظت کرو. اور محرم کا پیغام یہ ہے کہ جہاں پر حرم و محترم ہیں موجود, وہاں حرمت شکن بھی موجود ہیں, وہاں یزید بھی موجود ہیں, وہاں یزیدیت بھی موجود ہے. اور جب کوئی یزید اٹھ کر کسی محترم و صاحب حرمت کی پائمالی کر رہا ہو اور بے حرمتی کر رہا ہو, اس یزید کو روکنا, اس کے خلاف قیام کرنا, اس کا نام کربلا ہے, اس کا نام عاشورہ ہے, اس کا نام حسینیت ہے, اس کا نام عزاداری ہے. اس وقت بے حرمتیوں کا زمانہ ہے, حرمت شکنی ہے, ہر طرف حرمت شکنی ہے. رسول اللہ کی بے حرمتی کی گئی, قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی, شیطان اکبر, ایک پادری نے, ایک انسان نواز جانور نے اعلان کیا کہ میں سر عام قرآن جلاؤں گا. قرآن کی بے حرمتی کی گئی. ہم صرف اسی کو قرآن کی بے حرمتی نہ سمجھیں, بلکہ قرآن کی بے حرمتی متعدد طریقوں سے اور مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے. قرآن نہ پڑھنا بھی قرآن کی بے حرمتی ہے, قرآن پڑھنا نہ آنا بھی قرآن کی بے حرمتی ہے, قرآن کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنا بھی قرآن کی بے حرمتی ہے, قرآن کے خلاف نظام پر عمل کرنا بھی قرآن کی بے حرمتی ہے, قرآن کو خرافات کے لیے استعمال کرنا بھی قرآن کی بے حرمتی ہے. محرم کا پیغام ہر محترم کی حرمت کی پاسداری ہے. عزاداری خود محترم ہے, صاحب حرمت, مجلس صاحب حرمت, ممبر صاحب حرمت ہے. ممبر پہ نااہل کا آنا ممبر کی بے حرمتی ہے, مجلس کے اندر مقصد سید الشہداء کے خلاف کچھ کہنا کچھ کرنا بے حرمتی ہے. کربلا کی ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے کربلا کی حرمت ختم ہوتی ہو وہ بے حرمتی ہے کربلا کی. بہت کچھ ہے جس کو خدا نے حرمت عطا کی ہے, اور آج بے حرمتی کا زمانہ یعنی یزیدیت کا زمانہ ہے. ہم رسم عزا فقط اول محرم سے شروع کر کے 10 محرم کو ودا کر کے چلے جاتے ہیں, جبکہ رسم عزا شروع ہی 10 محرم سے ہوتی ہے. عزا سنت حضرت زینب ہے, وہ حضرت زینب کی نہضت شروع ہی عصر عاشور سے ہوتی ہے. عین اس لمحے جس وقت ہم نوحہ ودا پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسی لمحے حسین کربلا میں کھڑے ہو کر لبیک مانگ رہے ہوتے ہیں. عین عصر عاشور کو ہم یا حسین الوداع کہتے ہیں, اور عین اسی وقت حسین کھڑے ہو کر کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا, اسی وقت کہتے ہیں حسین الوداع جس وقت لبیک کہنے کی باری آتی ہے. حسین کو لبیک کہنا حرمت کربلا کی پاسداری ہے. نہضت حضرت زینب ہے. اگر متولیان عزاداری و متولیان دین دین کی حرمت کا خیال نہ کریں, دشمن دین حرمت دین کی پاسداری نہیں کرتا, وہ اس کا خیال نہیں رکھتا. آج قرآن کی بھی حرمتی, قرآن کیوں جلایا گیا؟ امریکہ میں اعلان کیا ایک پادری نے قرآن جلانے کا, اور جلایا, بعض نے جلایا, میڈیا میں بھی آیا. اس وجہ سے جلایا کہ کچھ نام نہاد اہل قرآن نے قرآن کے نام پر, اسلام کے نام پر ایسا چہرہ قرآن کا پیش کیا, ایسا چہرہ دین کا پیش کیا جو قابل نفرت چہرہ تھا. یعنی قتل و غارت, دہشت گردی, خونخاری, مسجدوں کو ویران کرنا, جلوسوں پہ حملے کرنا, عزاداری پہ حملے کرنا, نماز جمعہ پہ حملے کرنا, مومنین پر حملے کرنا, نمازیوں اور عزاداریوں کو قتل کرنا, اس کا نام انہوں نے دین رکھا اور کہا قرآن پر عمل کر رہے ہیں, قرآن کہتا ہے یوں کرو. یعنی قرآن کی بے حرمتی ان کے ہاتھوں سے شروع ہوئی. انہوں نے قرآن کو اتنا مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ وہ اس کو آگ لگانے پہ تیار ہو گئی. عزیزان, آگ لگانے والے سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے قرآن کا مسخ شدہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا, وہ بڑا مجرم ہے. اور اسی طرح آج اگر کوئی عزاداری کی بے حرمتی کرتا ہے, آج اگر کوئی مجالس کی بے حرمتی کرتا ہے, آج اگر کوئی تشیعوں کی بے حرمتی کرتا ہے, آج اگر کوئی آئمہ کی بے حرمتی کرتا ہے, آج اگر کوئی تعلیمات اہل بیت کی بے حرمتی کرتا ہے, اس مجرم سے بڑا وہ مجرم ہے جو عزاداری کو مسخ کر کے پیش کرتا ہے. جو آزاداری کے نام پر وہ عمل انجام دیتا ہے جس سے وہ آزاداری کو بند کرنے کی سوچتے ہیں، یہ بڑا مجرم ہے، یہ حرمت شکن ہے۔ محرم کا پیغام پوری بشریت کو یہ ہے کہ ہر حرمت شکن یزید کا راستہ روکو، اس کے خلاف بولو، اس کے خلاف قیام کرو، اگر نہ بولے تم تمہاری حرمت بھی پامال ہو جائے گی۔ جب بھی کوئی حریم ٹوٹتے ہوئے دیکھو، آپ سے مربوط ہو یا نہ ہو، اس حریم کا دفاع کرو۔ جب بھی کوئی حرم لٹتا ہوا دیکھو، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ میرا حرم ہے یا کسی کا حرم ہے، کربلا کا پیغام یہ ہے کہ چونکہ یہ حرم ہے وہ خدا نے اس کو احترام دیا ہے۔ جب بھی کوئی حرم کی حریم توڑے، وہ حرمت توڑے، حسینیت یہ ہے کہ اس کا دفاع کرو، اس کی حرمت کو بچاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ میرا حرم ہے یا نہیں۔ جب اہل حرم حرمت کی پاسداری کریں گے، حرم کا احترام دنیا کرے گی۔ اس وقت دین کی بے حرمتی اپنے اوج پہ جا پہنچی ہے، اس سے بڑھ کر بدتر اور فرض نہیں کیا جا سکتا۔ عین اسی وقت جب ہر طرف بے حرمتی کا زمانہ ہے، پاسداران حرمت دین و پاسداران احترام دین نظر نہیں آتے، پاسبانان احترام دین نظر نہیں آتے، یعنی کربلا والے نظر نہیں آتے۔ آج فلسطین کی حرمت پائمال، غزہ کی حرمت پائمال، لبنان کی حرمت پائمال، عراق کی حرمت پائمال، کشمیر کی حرمت پائمال، پاکستان کی حرمت پائمال، افغانستان کی حرمت پائمال، پورے عالم اسلام کی حرمت پائمال، لیکن پاسبان حرمت دین نظر نہیں آتا۔ یہاں اقبال کی فریاد انسان کو سمجھ میں آتی ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، یعنی ایک پاسدار حرمت دین نہیں، ایک پاسدار حرمت ملت نہیں، ایک پاسدار حرمت قرآن نہیں۔ تماشائی، خاموش تماشائی، آزاداری کو رسم بنا لیا، آزاداری حرمت دین کو دفاع کرنے کا نام ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی اس ماہ حرام میں و ماہ محرم میں تمام آزاداران سید الشہداء و تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ دین و قرآن اور اہل بیت و آزاداری کی بے حرمتی کرنے والوں کو خدا نے نابود فرمائے، اور ان کی سرپرستی اور حمایت کرنے والوں کو خدا نے نابود فرمائے۔ موضوع جو اس سلسلہ مجالس کے لیے انتخاب ہوا ہے، توفیق جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصیب ہوئی کہ ایک دفعہ پھر اپنی پرتکثیر عمر میں ہم ذکر سید الشہداء کے قابل ہوئے، اور دعا ہے پروردگار سے کہ انشاءاللہ آخر ایام عزا تک یہ توفیق انشاءاللہ نصیب حال رہے و شامل حال رہے۔ وہ موضوع جو آج کا زندہ موضوع اور آج کا ضروری موضوع ہے، جس میں آج کل ہم سب مبتلا ہیں اور جس کی زد پر ہیں اور جس کی آماجگاہ بن چکے ہیں ہم، اس کا عنوان ہے فتنہ۔ جہان اسلام فتنوں کا مرکز ہے، آج فتنوں کا گڑھ ہے، بھنور بن چکا ہے، اور بالخصوص پاکستان جس میں فتنے ہی فتنے ہیں، ہر روز ایک نیا فتنہ، اور امت ان فتنوں کے اندر حیران و سرگردان اور کنفیوز, جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ ہوگا کیا ہمارے ساتھ, اور ان فتنوں کی تازہ ترین قسط جو اسی ہفتے سامنے آئی وکی لیکس, ایک ویب سائٹ پر, اخباروں میں پڑھا ہوگا آپ نے, خبروں میں سنا ہوگا, اخباروں میں پڑھا ہوگا, تبصرے سنی ہوں گی, ایک ویب سائٹ پر امریکہ شیطان اکبر کے جاسوسی ادارے سی آئی اے کے ڈھائی لاکھ راز, جن میں سے اکثر دنیا اسلام کے بارے میں ہیں, 2.5 لاکھ راز, اس عدد کو جاگ کے سنے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کیا عرض کر رہا ہوں, 2.5 لاکھ راز خفیہ ایجنسی کے, جن میں سے اکثر کا تعلق دنیا اسلام سے ہے, ایک ویب سائٹ میں اس کو افشا کیا گیا, راز فاش کیے گئے. تاریخ انسان میں پہلی دفعہ اتنے راز ایک دن فاش ہوئے ہیں, 2.5 لاکھ راز فاش کرنے کے لیے, اور وہ بھی عالمی سطح کے راز, انٹرنیشنل سطح کے راز, کم از کم 2.5 لاکھ دن چاہیے, لیکن یہ 2.5 لاکھ راز چند منٹ میں دنیا کے سامنے آ گئے, جس کے نتیجے میں کہیں بوکھلاہٹ, کہیں شرمساری, کہیں ندامت, کہیں خوف, کہیں ڈر, کہیں ذلت, کہیں نکبت, کہیں کنفیوژن, کہیں حیرت, کہیں سرگردانی ساری دنیا میں نظر آ رہی. مجتہدین سیاست گنگے ہو گئے ہیں, وہ جو طوطے کی طرح بولتے تھے اور مہلت نہیں دیتے تھے لوگوں کو سنبھلنے کی, اب بات یہی نکل رہی ان سے. وہ جو میڈیا پہ آ کے چہکتے تھے اور لوگوں کو ساری ساری رات جگا کے رکھتے تھے, اوسان خطا ہو گئے ان کے. ایک زلزلہ عالمی سیاست میں, ایک بھوچال, 2.5 لاکھ راز ایک دفعہ دنیا میں افشا ہو گئے. اس کو کیا نام دیں, یہ کیا ہوا؟ یہ ایک فتنے کا آغاز ہے, وہ فتنہ جس کی پیشن گوئی دین نے اور اولیاء دین نے اور دین کے رہبروں نے بہت پہلے سے کی ہوئی ہے. فتنہ آخر الزمان, نشر البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس فتنے کا نام ہی فتنہ آخر الزمان رکھا ہے, اور خبردار کیا کہ اے لوگوں, آنے والے زمانوں میں فتنے پیدا ہوں گے. 5 فتنے امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ذکر فرمائے ہیں. 5 فتنے بڑے امت مسلمہ کو پیش آئیں گے. علماء کے بقول جن میں سے کچھ گزر چکے ہیں اور کچھ ابھی آنے ہیں اور کچھ حالت وقوع میں ہیں. اس وقت پوری دنیا فتنوں سے بھری پڑی ہے, فتنہ ہی فتنہ ہر طرف. چونکہ اسٹریٹجی شیطان نے فتنے کی اسٹریٹجی بنائی ہے. کسی زمانے میں ان کی حکمت عملی تفرقے کی حکمت عملی تھی، لیکن اس وقت فتنے کی حکمت عملی ہے. کسی زمانے میں اور طرح تھوڑا سا پہلے چلے جائے قبضے کی حکمت عملی تھی کہ زیادہ سے زیادہ سرزمینوں پہ قبضہ کرو، زیادہ سے زیادہ سرزمینوں کو لوٹو. اس کے بعد آپس میں ان کو لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو. لیکن آج فتنی کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے. تو شیطان کا اصلی حربہ ہے، قرآن مجید نے شیطان کا اصلی ہتھیار فتنہ قرار دیا ہے کہ وہ قوم اور وہ ملت جو کسی طاقت سے نہیں دب سکتی، فتنہ آسانی سے اس کو دبا سکتا ہے، فتنہ آسانی سے اس کو نابود کر سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے. یہ جو کچھ آپ نے دیکھا اور ہو رہا ہے ایک جاری فتنے کا اگلا مرحلہ ہے، نہ کہ نیا فتنہ ہے. چند سالوں سے جاری فتنے کا ایک نیا مرحلہ ہے. فتنے کے نئے مرحلے میں، سابقہ مرحلے میں اہم نکات، منتخب نکات خصوصاً دنیا اسلام کے اندر، ان کے اوپر بارود پھینکے گئے، بم پھینکے گئے، جنگیں کی گئیں، قتل و غارت کی گئی، بمبارمنٹ کی، بموں کی، اسلحے کی، بارود کی، میزائلوں کی. لیکن یہ نیا فتنہ جس کا آغاز اس ویب سائٹ سے ہوا، یا فتنے کا نیا مرحلہ جس میں راز افشا ہوئے، یہ در حقیقت راز فاش نہیں ہوئے، یہ در حقیقت انسانی ذہنوں پر اور اسلامی دنیا کے اندر رہنے والوں کے ذہنوں پر بمبارمنٹ ہوئی ہے. دوسرے جنگ عظیم میں جب جہاز بھی بن چکے تھے، چونکہ پہلے جنگ عظیم میں نہیں تھے یہ ہتھیار مہلک، دوسرے جنگ عظیم میں زیادہ مہلک ہتھیار بشر نے بنا لیے تھے، ایٹم بم تک بنا کے اور پھینکا بھی. دوسری جنگ عظیم ریکارڈ تھا کہ زمین کے اوپر اتنا بارود پھینکا گیا، پوری تاریخ بشر میں اتنی تباہی نہیں پھیلی جتنی دوسری جنگ عظیم میں تھی. لیکن خلیج کی جنگ میں یہ ثابت ہو گیا کہ اتنا بارود پھینکا گیا خلیج کی جنگ میں جتنا جنگ عظیم میں بھی نہیں پھینکا گیا. بعد میں افغانستان کے اوپر جب بمبارمنٹ ہوئی، خلیج کی جنگ کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا، اتنا بارود پھینکا گیا افغانستان کے اندر جتنا خلیج کی جنگ میں بھی نہیں پھینکا گیا، اور غزہ کی جنگ میں افغانستان کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا. غزہ جو چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اوپر اتنا بارود پھینکا گیا، اتنی گولہ باری کی گئی جتنی افغانستان اور خلیج کی جنگ میں بھی نہیں ہوئی تھی. اگر وہ اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں کہ ہیں موجود ہیں اس وقت، پھر بھی موجودہ بمبارمنٹ سے بہت کم ہے مقدار اس کی. یعنی اتنا ساری جنگوں کے اندر بارود انسان پر نہیں پھینکا گیا، انسانی آبادیوں پر، جتنا انسانی ذہنوں پر یہ بمبارمنٹ ہوئی ہے. ڈائی لاک راز، یہ راز نہیں تھے، جن کو راز کہا گیا یہ راز نہیں تھے، یہ سب منصوبے تھے. جن منصوبوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، وہ منصوبے جو کچھ تکمیل پا چکے ہیں اور کچھ حالت تکمیل میں ہیں. ایک نئے فتنے کا آغاز ہے، جس فتنے کا مرکز و محور دنیا اسلام ہے، اور دنیا اسلام میں بھی خاص کر دنیا تشیع ہے. یہ فتنہ جو نیا مرحلہ جس کا شروع ہے، نا کہ نیا فتنہ، فتنہ پہلے سے جاری ہے، فتنے کے نئے مرحلے میں جو عروج آیا ہے اور ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، اس کا محور دنیا اسلام اور دنیا اسلام کے اندر بھی تشیع. کچھ راز جو راز نہیں تھے اور منصوبے تھے یا حاشیے کی باتیں ہیں, آپ غور کریں, ذرا تجزیہ کریں ان کا. ان نام نہاد ہمارے انالائزر یا تجزیہ نگار جو خود دوسرے ریڈیو سن کر سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, فاکس نیوز سنتے ہیں, سی این این سنتے ہیں, بی بی سی سنتے ہیں, وہ الا بلا ساری سیونسٹوں کی سن کے رات کو مسلمان میڈیا پر آ کر بیٹھ کر وہ جو سنا ہوا ہے ان ریڈیو سے اور ویب سائٹ میں پڑا ہوا ہے وہ مسلمانوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں, یہ اب یوں ہونے والا ہے, اب یوں ہونے والا ہے, اس سے یہ مراد ہے, اس سے یہ مراد ہے, اور وہ کنفیوژن جو ان کے ذہنوں میں ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں. جس حد تک اخبار میں آ رہا ہے, چونکہ آپ دیکھیں کہ اخباروں میں بھی ایک ساتھ نہیں آ رہا کچھ, ہر روز ایک نئی قسط اس کی خبر میں آتی ہے, ہر روز ایک نیا پہلو اٹھاتے ہیں. اگر آپ تقسیم کریں جو کچھ برملا ہوا ہے اس کو, انہوں نے دنیا اسلام کے بارے میں بھی کہا ہے, غیر اسلامی دنیا کے بارے میں بھی کہا ہے, لیکن جو کچھ اسلامی دنیا کے بارے میں ہے اس کی نوعیت الگ ہے, غیر اسلامی دنیا کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی نوعیت الگ ہے. میں اشارہ کرتا جاؤں گا انشاءاللہ سات سال نمونے آپ کی خدمت میں بیان کر کے. اسلامی دنیا کے اندر بھی جو کچھ تشیعوں کے بارے میں کہا ہے اس کی نوعیت 100% مختلف ہے اس سے جو غیر تشیعوں دنیا اسلام کے بارے میں کہا گیا ہے. پاکستان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے, آپ نے کچھ مشاہدہ کر بھی لیا ہے, سن بھی لیا ہے, خیر پاکستانیوں کی طبیعت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ناراض ہو یا تو مجھے گالی ہزار دے یا وہ نشے نہیں جنہیں ترشی اتار دے, فاش کرتے ہیں تو بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. وہ جن کے چرچے پہلے ہی ساری دنیا کو معلوم تھے, جو پہلے ہی ننگے تھے, ننگے کے بارے میں کہو تو ننگا ہو رہا ہے, اس کو کیا اثر پڑتا ہے. لیکن جو کچھ آیا آپ اس کو دیکھیں پاکستان کے بارے میں, کچھ افراد کے بارے میں, شخصیات کے بارے میں, اداروں کے بارے میں کچھ راز تھے, کچھ خفیہ باتیں تھیں جو برملا کر دی انہوں نے, وہ بھی کون سا ادارہ, دنیا کا سب سے بڑا جاسوسی ادارہ, سب سے بڑا جاسوسی ادارہ جس کو تجربہ بھی سب سے زیادہ ہے, جس کی جاسوسی کا نیٹ ورک بھی بہت مضبوط ہے, جس کا حفاظت کا انتظام بھی سب سے اعلیٰ ہے, جس کے کام صدیوں گزر جائیں کسی کو پتہ نہیں چلتے, خود امریکہ کے اندر اس جاسوسی ادارے کے اتنے محفوظ دستاویزات یہ 2.5 لاکھ کی تعداد میں ایک ویب ماسٹر کو مل جاتی ہیں اور وہ ساری آ کر اپنی سائٹ پر چڑھا دیتا ہے. اور اس کے اندر جو کچھ بربلا کرتے ہیں وہ ہر ملک کے بارے میں آپ دیکھیں کیا کیا کر رہے ہیں, پاکستان کے بارے میں خاص طرز کی باتیں کی ہیں, لیکن تشیعوں کے بارے میں بالکل ہی لب و لہجہ مختلف ہے, بالکل ہی انداز مختلف ہے. پاکستان کے بارے میں کہا, ایک حکمران کے بارے میں کہا جو حزب اقتدار کے سربراہ کے بارے میں کہا کہ یہ گندا ہے, حزب اختلاف کے بارے میں کہا یہ خطرناک ہے, وہ پاکستانیوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کوئی پاکستانی بیرون ملک گیا, جا کر اس نے اپنے دوست سے ملا اور اس نے کہا کہ سنا ہے آپ کے ہاں یہ مار دھاڑ زیادہ ہوتی ہے, اور تو یہ اتنا اسلحہ کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ, یہ خودکش جیکٹوں میں بھی اسلحہ بھرا ہوتا ہے, دھماکوں میں بھی اسلحہ بھرا ہوتا ہے, گولیاں مارتے ہیں صبح و شام پاکستان میں, صبح و شام اسلحہ ہی چلتا رہتا ہے, تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ اتنا اسلحہ پبلک کے پاس آیا کہاں سے ہے. وہ بھی ذرا شوخ طبع تھے پاکستانی، انہوں نے ان سے کہا کہ جس طرح آپ کے یہاں ریڑھی پہ آلو بکتے ہیں اس طرح ہمارے ہاں گرنیٹ بکتے ہیں، ہم بچہ بھیجتے ہیں کہ جو ایک دھڑی گرنیٹ لے کر آ جاؤ۔ وہ ڈر گیا، اس نے پاکستانی سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا کہ یہ اتنی خطرناک قوم ہے کہ ان کی ریڑھیوں پہ گرنیٹ بکتے ہیں یہ، اور ایک دھڑی دو دھڑی گرنیٹ روز لے کے استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں۔ وہ اگر کہا جائے کہ یہ گندا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حوض میں سارے گندے ہیں، اس میں صاف کون سا ہے جو یہ گندا ہے، کہتے ہیں یہ خطرناک ہے۔ اس میں بے خطر کون ہے جو یہ خطرناک ہے، اس میں فلاں ایسا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا، سب نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے معمول کی بات ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن تشیع کے بارے میں جو خبر انہوں نے دی وہ یہ نہیں تھی، تشیع کے بارے میں اور وہ بھی مرکز تشیع کے بارے میں، مرکزیت تشیع کے بارے میں صرف ایک شخصیت کو ہدف قرار دیا جو سکل تشیع ہے اس وقت، جو مرکز تشیع قطب تشیع ہے اس وقت، ورنہ تشیع کی بہت ساری شخصیات ہیں ہر ملک کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک شخصیت کو ٹارگٹ کیا اور کیا سنسنی پھیلائی کہ راہبر انقلاب بیمار ہیں، بڑی سخت بیماری میں مبتلا ہیں اور عنقریب اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اب یہ خبر پھیلائی تشیع کے بارے میں، باقی دنیا کے بارے میں کیا خبریں پھیلائیں، تشیع کے بارے میں کیا خبر پھیلائی، تشیع کے مرکز کو پکڑا تردید پیدا کرنے کے لیے، شک پیدا کرنے کے لیے، شبہ پیدا کرنے کے لیے، حوصلے توڑنے کے لیے، کرتے ایسا ہی ہیں۔ 2.5 لاکھ رازوں میں سے وہ سارے راز نہیں تھے، وہ منصوبے تھے، وہ 2.5 لاکھ میں کچھ جعلی تھے، کچھ فرعی تھے، کچھ ثانوی تھے، کچھ اصلی ہیں۔ اس اصلی کو گم کرنے کے لیے 2.5 لاکھ بمبارمنٹ کی تاکہ وہ اصلی ہمیں کسی کو پتا نہ چلے کہ اصلی کون سا ہے اس میں سے۔ ترکی کے بارے میں کچھ باتیں کر دیں، روس کے بارے میں کچھ باتیں کر دیں، عرب دنیا کے بارے میں کچھ باتیں کر دیں، پاکستان کے بارے میں کچھ اور باتیں کر دیں، ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیا تاکہ ہر ایک اپنے بارے میں جو کہا گیا اس میں الجھ جائے۔ لیکن اصلی فتنہ جو کھڑا ہونے والا ہے اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ یہ تو عالمی فتنہ ہے جس کا نیا مرحلہ شروع ہوا، اسلامی دنیا میں فراوان فتنے ہیں لوکل، جو خود اسلامی دنیا کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ اس وقت ہم فتنوں کی فضا میں رہ رہے ہیں، فتنے ہی فتنے، اور خصوصاً مملکت پاکستان کے اندر سرزمین فتن بن گئی ہے، یہ فتنوں کی سرزمین اور فتنوں کے لیے زرخیز، جہاں فتنہ کھڑا کرنا مشکل کام نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر بھی بالخصوص تشیع کے اندر فتنوں کی تعداد و مقدار سب سے زیادہ اور تیز ہے۔ یعنی تشیع اس وقت سب سے زیادہ آمادہ ہے فتنوں کے لیے، فتنوں کو قبول کرنے کے لیے اور فتنوں کے پھیلنے کے لیے۔ یہی وہ نقطے تھے جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بیان فرمائے، کہ عنقریب تمہارے اوپر فتنے نازل ہونے والے ہیں، ان فتنوں کی حقیقت بتائی، ان فتنوں کی ماہیت بتائی، ان فتنوں کی شناخت کروائی، ان فتنوں کے مختلف پہلو بیان فرمائے تاکہ آپ فتنہ شناس بن جاؤ اور فتنے سے بچ سکو۔ جناب سید رضی جامع نہج البلاغہ، جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبے اکٹھے کیے اور کلمات، بہت صاحب ذوق و ہنر انسان تھے، ادیب فصیح و بلیغ، انہوں نے اپنی فساد و بلاغت کے جوہر دکھلائے اور خوبصورتی سے یہ خطبے جمع کیے. ان خطبوں میں بہت سارے خطبوں کا موضوع ہی فتنہ ہے. چونکہ امیر المومنین کا دور بھی فتنوں کا دور تھا, چاروں طرف فتنے فتنے ہی فتنے تھے, ہر شہر سے فتنہ, مدینے سے فتنہ اٹھ رہا تھا, مکہ سے فتنہ جنم لے رہا تھا, بصرہ میں فتنہ برپا ہو رہا تھا, شام و دمشق میں فتنہ برپا تھا, مصر میں فتنہ برپا تھا, ہر طرف فتنہ ہی فتنہ تھا. اور آخر کار وہ نظام انہی فتنوں کا شکار ہو گیا, فتنوں کا لقمہ بن گیا. اس لیے امیر المومنین نے سب سے بڑھ کر وہ بہتر فتنوں کی تشریح کی اور فتنوں سے آگاہ کیا. اس وقت جو ہماری صورتحال ہے پاکستان کے اندر, تشیعوں کے لیے سب سے ضروری باب و چیپٹر پڑھنے کے لیے فتنہ ہے. کس وقت فتنے کی حقیقت کو سمجھیں تاکہ فتنے کے شر سے بچیں. پاکستانی ملت جو فتنوں کا شکار ہے, ان فتنوں سے بچنے کے لیے آشنائی فتنے کی حقیقت سے ضروری ہے, اور عالمی فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کی حقیقت سے آشنائی ضروری ہے, تاکہ تشیعوں کے اندر پیدا ہونے والے فتنے, پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے فتنے اور دنیا اسلام کے اندر پیدا ہونے والے فتنے یہ ہمیں کہیں اپنا لقمہ نہ بنا لیں, ہمیں ختم نہ کر دیں. آگہی ضروری ہے, شعور ضروری ہے. محرم شعور کا مہینہ ہے, کربلا شعور کی سرزمین ہے, وہ کربلا قبلہ شعور ہے. اس لیے کربلا جانے کو کہا گیا, اس لیے کربلا کی زیارت پہ تاکید کی گئی کہ کسی معصوم کی یا امام کی زیارت عمر میں کرو یا نہ کرو, لیکن کربلا کی زیارت ضرور کرو. کسی زیارت کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو قرض لے کر زیارت پر جاؤ, سوائے زیارت سید الشہداء کے, کہ اگر مال نہیں ہے قرض لے کر بھی سید الشہداء کی زیارت کو جاؤ. ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب سید الشہداء کی زیارت پہ ٹیکس لگا دیا گیا تھا, اور ٹیکس یہ تھا کہ زائرین اپنا کوئی عضو کٹائیں یا ٹانگ کٹوائیں یا بازو کٹوائیں. اس وقت بھی زائرین جاتے اور یہ ٹیکس دے کر جاتے, اپنی حکومت کی باؤنڈری پر جا کر رضاکارانہ طور پر اپنے ہاتھ کٹوا کے پاؤں کٹوا کے زیارت امام حسین کے لیے جایا کرتے تھے. یہ روایات میں پہلے پڑھ چکا ہوں, یہاں لاہور کی ہی ایک مجلس میں, ایک عشرے میں, عاشورہ بعنوان مکتب, کہ کربلا کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا, کیوں ہمارا رخ کربلا کی طرف موڑا گیا. اس لیے کہ کربلا سے شعور ملتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ وہ مومنین جنہوں نے زندگی میں گناہ نہیں کیے, معصیتیں نہیں کی اور پاک و صاف مومن ہیں, لیکن زیارت کربلا کو نہیں گئے, یہ بہشت میں چلے جائیں گے, جنت میں ضرور جائیں گے, لیکن خدا جنت میں انہیں ان مومنین کے ساتھ نہیں رکھے گا, وہ مومنین جو زیارت سید الشہداء کر کے آئیں گے, ان مومنین کا مقام بہشت میں الگ ہوگا. جنتیوں میں بھی مقامات بن جائیں گے. کیوں؟ نہ اس وجہ سے کہ خاک کربلا میں کرنٹ ہے اور وہاں پر داخل ہوتے ہی وہ کرنٹ ہمارے وجود میں داخل ہو جاتا ہے. جس نیتوں سے ہم جاتے ہیں, ہم کعبہ جاتے ہیں حج کے لیے, اور معاذ اللہ اس نیت سے جاتے ہیں جس طرح کار واش میں جاتی ہے, اس نیت سے جاتے ہیں نا کہ کعبہ کے اس دروازے سے داخل ہوں گے, مسجد الحرام کے اس دروازے سے نکلیں گے, بالکل دھلے دھلائی ہوئے نکل جائیں گے. وہ کعبہ ہے, مسجد الحرام ہے, کار واش نہیں ہے. وہاں آپ کو بلایا گیا ہے کسی اور مقصد کے لیے, آپ کے وجود میں کرنٹ دوڑانے کے لیے نہیں بلایا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کعبہ کے پتھروں میں کرنٹ ہے, جو ہی ہم ٹچ کریں گے وہ کرنٹ سارا مقدس ہمارے اندر منتقل ہو جائے گا اور ہم بھی مقدس ہو جائیں گے. ان پتھروں کے گرد گھومنے کے لیے بلایا گیا ہے کسی مقصد کے تحت, کسی پیغام کے لیے, کسی ہدایت کے لیے. کعبہ اس لیے نہیں بلایا گیا کہ آپ چائنا کے تبرکات خرید کے صندوق بھر کے لے آئیں, کربلا اس لیے نہیں بلایا گیا کہ وہاں سے کھجوروں کی بوری بھر کے لے آئیں, کربلا اس لیے بلایا گیا ہے بلکہ شب عرفہ بلایا گیا ہے, روز عرفہ بلایا گیا ہے. روز عرفہ روز حج ہے, روز عرفہ مسلمان کو میدان عرفات میں ہونا چاہیے, لیکن روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ بہترین دن کربلا جانے کا روز عرفہ ہے. روز عرفہ کربلا جاؤ. کیوں جاؤ؟ اس لیے کہ کربلا جاؤ گے تو تمہیں شعور ملے گا, یہ شعور لے کر پھر کعبہ جاؤ گے, پھر کعبہ سے جب لوٹ کر آؤ گے شعور کی زندگی بسر کرو گے. کربلا اس لیے بلایا گیا ہے, کربلا قبلہ شعور ہے, فتنوں کا مقابلہ انسان شعور سے کرتا ہے, یہ شعور کربلا سے بیدار ہوتا ہے. فتنے جو پاکستان کے اندر, فتنے جو تشیعوں کے اندر, فتنے جو عالمی سطح پر برپا ہیں, ہضم کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے ان فتنوں سے آگاہی ضروری ہے, ان فتنوں سے آشنائی ضروری ہے, تاکہ دور سے مومن کو پتہ چل جائے فتنہ کس کو کہتے ہیں, فتنہ ہے کیا چیز. نہج البلاغہ کی پہلی حکمت امیر المومنین علیہ السلام نے, جو سید رضی نے پہلی حکمت قرار دی ہے, اس پہلی حکمت میں موضوع ہی اس کا فتنہ ہے. خوبصورت حکمت ہے بہت. سید رضی نے اس کو پہلی حکمت کے طور پر لکھا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں, کن فی الفتنہ تے کبن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب. فتنوں کے اندر اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ, وہ بچہ جس کا دودھ بھی نہیں ہے اور جس کی پشت پہ سواری بھی نہیں لی جا سکتی, اونٹنی کے اس بچے کی طرح بن جاؤ جس پر نہ بیٹھا جا سکتا ہے نہ اسے دودھ نکالا جا سکتا ہے نہ اسے دودھ پیا جا سکتا ہے. تم فتنوں کے زمانے میں ابن لبون بن جاؤ, اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ. بعض اونٹنی کے بچہ بننے کے بجائے گدے کا بچہ بن گئے. امیر المومنین نے کہا تھا اونٹنی کا بچہ بنو, یہ ہمار کا بچہ بن گئے, پسند ہے انہیں. الو کا بچہ بن گئے, الو یعنی بے وقوف, گدا یعنی بے وقوف. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ فتنوں کے اندر الو بن جاؤ یا الو کے پٹھے بن جاؤ یا الو کے بچے بن جاؤ. فرمایا فتنوں کے اندر ابن لبون بن جاؤ, اونٹنی کا بچہ بن جاؤ. اونٹنی کے بچے میں اور الو کے بچے میں فرق ہے. اونٹنی کا بچہ احمق کو نہیں کہتے, نادان کو نہیں کہتے, لا تعلق کو نہیں کہتے. وہ جی یہ کہے کہ ان فتنوں کا مجھ سے کیا تعلق اور میرا فتنوں سے کیا تعلق. اونٹنی کا بچہ وہ ہے جو نہ فتنوں کو دودھ پلائے نہ فتنوں کو سواری دے, نہ فتنے اس کے دوش پر سوار ہو کر آگے بڑھیں اور نہ فتنوں کو دودھ پلائے کہ وہ پھیل جائیں, وہ موٹے ہو جائیں. لیکن یہ بھی نہیں کر سکتا کہ فتنوں کے اندر الو بن جائے, بے وقوف بن جائے, احمق و نادان بن جائے, یعنی یہ بن جائے کہ فتنے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتے. یہ الو بننا ہے فتنوں کے اندر, فتنے ہوتے ہی الو بنانے کے لیے. فتنوں کے اندر آپ کا کردار ضروری ہے, آپ کا رول ضروری ہے, لیکن دو رول نہیں ہونے چاہیے. نہ فتنوں کو سواری دو نہ فتنوں کو دودھ پلاؤ, بلکہ فتنوں کے خلاف قیام کرو, فتنوں کے خلاف مبارزہ کرو, فتنوں کے خلاف آگہی پھیلاؤ, فتنوں کے خلاف شعور پھیلاؤ, فتنوں کے مقابلے میں لوگوں کو بیدار کرو اور آگاہ کرو تاکہ فتنوں سے بچ سکیں. یہ فتنہ زدہ ملت جو فتنوں کے لیے سازگار ہے, گویا بنائی ہی فتنوں کے لیے گئی تھی. ہر فتنہ باز و فتنہ پرست کہیں بھی اس کا فتنہ چلے نہ چلے پاکستان میں ضرور چلتا ہے, اور ہر چیز فتنہ بن جاتی ہے.
عقیدہ فتنہ بن جاتا ہے، عمل فتنہ بن جاتا ہے، احکام شرعیہ فتنہ بن جاتے ہیں. ایک سادہ سا حکم شرعی فقہی جو ساری دنیا میں حکم فقہی کہلاتا ہے، وہ حکم شرعی پاکستان میں فتنہ بن جاتا ہے. کیا آیا تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ ساری دنیا میں حکم شرعی ہے. حکم شرعی کا علاج یہ ہے، حکم شرعی ہمیشہ پوچھنے کا، معلوم کرنے کا طریقہ ہے. حکم شرعی جب بھی پوچھو یہ نہ بتاؤ کہ مولانا آپ بتائیے کہ نماز میں تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. یہ فقہی حکم پوچھنے کا غلط طریقہ ہے. فقہی حکم پوچھنے کا و شرعی حکم پوچھنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ بتائیے شہادت ثالثہ کے بارے میں میرے مرجع تقلید کا کیا فتویٰ ہے. صحیح سوال تو کریں. غلط طریقہ یہ، آپ تنور والے سے جا کر پوچھیں کہ اس وقت سریے کی قیمت کیا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ سٹیل فیکٹری میں بھی برنر لگا ہوتا ہے، تیرا بھی تنور ہے. وہ بھی تنور روٹی کا ہے، یہ تنور سٹیل میلٹ کرنے کا نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ جہاں تنور لگا ہوا وہاں سٹیل بنتا ہے. ہر امامہ بے سر اور ہر ٹوپی بے سر یہ نہیں بتا سکتا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے. اگر مقلد ہو کسی کے، تقلید کرتے ہو، تو مسئلہ شرعی یوں پوچھو کہ میرے مرجع تقلید کا فتویٰ کیا ہے. آپ پوچھو میرے مرجع تقلید کا کیا فتویٰ ہے، آسان رائے حال ہے. اگر مرجع تقلید کہتے ہیں پڑھو تو آپ پڑھو، اگر مرجع تقلید روکتے ہیں نہ پڑھو آپ نہ پڑھو. سادہ سا رائے حال. لیکن پاکستان میں یہی شرعی مسئلہ فتنہ بن جاتا ہے. لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، نفرت پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جھگڑے اور فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر شیعہ سنی رہتے ہیں، سعودی عرب کے اندر شیعہ سنی رہتے ہیں. ایسا ملک جہاں تشیعوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے وہاں بھی شیعہ رہتے ہیں، لیکن وہاں فرقہ واریت نہیں ہے، وہاں دہشت گردی نہیں ہے، وہاں قتل و غارت نہیں ہے. یہی شیعہ سنی پاکستان میں آ کر فتنہ بن جاتے ہیں. پوری دنیا میں جمہوریت موجود ہے، پاکستان میں جمہوریت آ کر فتنہ بن جاتی ہے. گویا یہ سرزمین ہے ہی فتنوں کے لیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنے وحشی اجدہا کی طرح ہیں جو رون دیتے ہیں، پائمال کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو فتنوں کی زد میں آ جائیں، جو فتنوں کا مزاج نہ جانتے ہوں، جو فتنوں کے چہرے نہ پڑھ سکتے ہوں، جو فتنوں کا پس منظر نہ جانتے ہوں، جو فتنوں کا مستقبل نہ جانتے ہوں، جو فتنوں کے لیے رائے حل نہ تلاش کر سکتے ہوں. انقلاب اسلامی کے شکست کے لیے اتنے حربے استعمال کیے گئے، اتنے حربے استعمال کیے گئے کہ اتنی انقلاب کی عمر نہیں ہے جتنے انقلاب کے خلاف حربے استعمال کیے گئے. یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے. اتنے حربے استعمال کیے گئے، اتنی سازشیں اور اتنے منصوبے بنائے گئے جتنی انقلاب کی عمر بھی نہیں ہے، اس سے کم ہے. لیکن کسی حربے نے اتنا اثر نہیں دکھایا جتنا فتنے نے دکھایا. انقلاب کو بہت نازک حالت تک فتنہ پہنچا گیا، یہی فتنہ جو الیکشن کے بعد ایران میں شروع ہوا مخملی انقلاب کے نام سے، اور جو ابھی تک جاری ہے وہ فتنہ، یعنی اس کو دبا ہوا ہے، زیر خاکستر ہے. اور رہبر معظم ہر روز اس ملت کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، شعور دیتے ہیں کہ فتنوں سے آگاہ رہو، فتنوں کے مزاج کو سمجھو. عزیزان، پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے ہم فتنوں کے مزاج کو سمجھیں تاکہ ملک کو فتنوں سے بچائیں. شیعہ ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے کہ فتنوں کے مزاج کو سمجھیں تاکہ تشیعوں کو فتنوں سے بچائیں، شیعہ کو فتنوں سے بچائیں۔ امت مسلمہ کا حصہ ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے کہ فتنوں کے مزاج کو سمجھیں تاکہ امت مسلمہ کو فتنوں سے نجات دیں۔ یہ فتنے جو وحشی درندے کی طرح ہزار ہزار سر لے کر اور منہ کھولے ہوئے سب کچھ نگلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس خوبصورتی سے امیر المومنین نے فتنوں کا مزاج بیان کیا کہ فتنے کیسے اٹھتے ہیں، کیسے پنپتے ہیں، کیسے پلتے ہیں، کیسے بڑھتے ہیں، کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ ابن لبون بننا، ابن لبون یعنی فتنوں کو دودھ مت پلاؤ، فتنوں کو ہوا مت دو، فتنوں پہ سواری مت لو اور فتنوں کو سواری نہ دو، لیکن لا تعلق بھی نہ بیٹھو۔ یعنی کہ فتنہ اگر آ رہا ہے تو آپ چپ ساتھ کے گھر جا بیٹھو اور یہ کہو کہ فتنہ گزر جائے گا، میں گھر سے باہر رہوں گا۔ فتنہ جب گزر جائے گا سیلاب کی مانند، یہ ایسے ہی ہے جیسے سیلاب کا ریلا آئے اور آدمی اپنے کمرے میں گھس کے اندر سے تالا لگا دے کہ جب سیلاب گزر جائے گا تو میں باہر نکل آؤں گا، یہ سیلاب کمرے سمیت تجھے بہا کے لے جائے گا۔ یہ فتنہ اس خاموشی سمیت، اس سکوت سمیت، اس لا تعلقی سمیت، اس غیر جانبداری سمیت تجھے غرق کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ یہ وہ فتنے نہیں ہیں جو ٹال جائیں، خطرناک فتنے شروع ہوئے ہیں۔ ان فتنوں کا مزاج قرآن اور نہج البلاغہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگا، اور ساتھ ساتھ چونکہ ہمیں 1400 سال کے پہلے کے فتنوں کا مقابلہ نہیں کرنا جو ہو چکے ہیں، ہمیں 800 سال پہلے کے فتنوں کا مقابلہ نہیں کرنا جو گزر چکے ہیں، ہمیں ماضی کے فتنوں کا مقابلہ نہیں کرنا جو گزر چکے ہیں، ہمیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنا جو ہم پہ گزر رہے ہیں، اور ہمیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنا جو ابھی آنے والے ہیں، جو ہماری کمین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب فتنے عام ہو جاتے ہیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، سرگردان ہو جاتے ہیں، سوچ سمجھ کی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں، اور اس میں، اس عالم میں جو کچھ کیا جائے ہو جاتا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کوئی کر لیتا ہے۔ کربلا ان فتنوں کا نتیجہ تھا جو امیر المومنین کے زمانے میں شروع ہوئے، امام حسن کے زمانے میں جاری رہے، اور جو پل گئے، جو بڑھ گئے، جو بڑے ہو گئے، موٹے ہو گئے، فربا ہو گئے، جو فتنے، جن فتنوں نے امت کو اندھا کر دیا، جن فتنوں نے امت کو نابینا کر دیا، اور فتنہ زدہ امت اس کے اندر یزید نے اٹھ کر دن دہاڑے سب کی آنکھوں کے سامنے نواسۂ رسول کو شہید کر دیا، حرم رسول کو اسیر کر لیا، اور یہی مسلمان، فتنہ زدہ مسلمان جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، اذانیں دے رہے ہیں، ان کے بازاروں سے حرم رسول کو اسیر کر کے گزارا گیا، اور یہ امت تماشا دیکھنے کے لیے آ رہی تھی۔ فتنے یہاں تک امت کو گرا دیتے ہیں۔ مدینہ فتنے کا شکار تھا، مکہ فتنے کا شکار تھا، بصرہ فتنہ زدہ تھا، دمشق فتنہ زدہ تھا، مصر فتنہ زدہ تھا، کوفہ فتنہ زدہ تھا، فتنہ زدہ امت بیٹھی رہی خاموشی سے، فتنہ زدہ حاجی احرام باندھ کے کعبہ کے گرد چکر لگاتا رہا، سید الشہداء اور امام وقت کے کہنے پر لبیک نہیں کہی۔ فتنے اس قدر کور کر دیتے ہیں انسان کو۔ سید الشہداء نے مکہ سے احرام کھولے، تمام حاجیوں کو کہا کہ میں خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں ظالم وقت و یزید وقت کے خلاف، او میرا ساتھ دو۔
کسی حاجی نے احرام نہیں کھولے. کیوں؟ کیا نیز ان کو نہیں معلوم تھا یہ کون شخصیت ہیں؟ معلوم تھا انہیں، یقین جانے معلوم تھا انہیں، تاریخ بتاتی ہے معلوم تھا انہیں. سید الشہداء کو کیا کہتے تھے کہ حج کا بڑا عظیم ثواب ہوتا ہے، اور خصوصاً آپ جو نواسائے رسول ہیں، وہ آل رسول ہیں، آپ کی میت میں حج کا تو ثواب اور ہی زیادہ ہو جاتا ہے، حج کا ثواب دو بالا ہو جاتا ہے. یعنی جانتے تھے یہ آل رسول ہیں، اگر یہ ہمارے ساتھ حج کو آئے حج کا ثواب بڑھ جائے گا. بس جانتے تھے کون ہے یہ شخصیت، اسی شخصیت کو تنہا چھوڑ دیا. فتنہ زدہ امت اسی طرح سے ہے، جو امت فتنوں کا شکار ہو جائے، جو نہ سمجھ پائے. کربلا نتیجہ ہے فتنوں کا، وہ فتنے جو پہلے شروع کیے گئے امیر المومنین کے دور میں اور پلتے بڑھتے رہے، جب انہوں نے پھل دیا، ثمر دیا، وہ ثمر کربلا کی شکل میں نکلا. ہر فتنے کے بعد ایک کربلا ہے، ہر فتنے کے بعد ایک کربلا ہے. آج کے اگر یہ فتنہ نہ سمجھا گیا، اس کو نہ روکا گیا، اس کا مقابلہ نہ کیا گیا، اس کے مقابلے میں عکس العمل اگر نہ دکھایا گیا، پھر کربلا موجود ہے. پھر اولاد ابراہیم کے سر کٹیں گے، پھر آل رسول کے سر کٹیں گے، پھر پیروان کربلا کے سر کٹیں گے. ان فتنوں سے آشنا کرنے کے لیے امیر المومنین نے کتنی زحمتیں کی. یہ نہج البلاغہ کے خطبے جنہیں پڑھ کے رونا آتا ہے انسان کو، گریا کرنے کو جی چڑھتا ہے، جب علی کے غم و دکھ انسان پڑھتا ہے. اور یہ فتنے جو رحلت رسول اللہ کے فوراً بعد شروع ہو گئے تھے، ان فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے بنت نبی نے کتنی زحمتیں اٹھائی، کتنے مصائب اٹھائے، کتنے درد اٹھائے. امت کو ان فتنوں سے آشنا کرنے کے لیے بی بی دنیا پرست تو نہیں تھی، معصومہ ہے، منزہ ہے، دنیا دار نہیں ہے حضرت زہرا، دنیا طلب نہیں ہے، دنیا پرست نہیں ہے، مال دنیا سے محبت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں. کیوں مطالبہ کرتی ہیں؟ درحقیقت وہ کھجوروں کے درخت لینے نہیں گئی تھیں، امت کو فتنے سے آگاہ کرنے گئی تھیں، یہ بتانے گئی تھیں، امت کی آنکھیں کھولنے گئی تھیں، امت کو شعور دینے گئی تھیں. بہانہ مل گیا، دوسروں کی غلطی اور بیوقوفی اس کو بہانہ بنا لیا امت کو شعور دینے کے لیے، لیکن امت آگاہ نہیں ہوئی. خطبہ زہرا سے بھی امت آگاہ نہیں ہوئی. جب دیکھا میرے خطبوں کا اثر نہیں ہوتا، بی بی نے روزہ رسول پر آ کر رونا شروع کر دیا. یہ احساساتی رونا نہیں تھا، خام لوگوں کا رونا احساساتی رونا ہوتا ہے، لیکن وہ ہستی جس کی رضا میں خدا کی رضا ہو، اس کا رونا احساساتی رونا نہیں ہوتا. وہ جو نساء العالمین سے افضل ہوں، وہ برتر ہوں، اس کا رونا احساساتی نہیں ہوتا. مقصد کے لیے روتی تھی، ہدف کے لیے روتی تھی. کبھی رو کر بھی دنیا کو بتایا جاتا ہے، دنیا والوں سنو، اس گریے کا راز سمجھو، ان آنسوؤں کے پیچھے موجود حقیقت کی طرف توجہ کرو، اس گریے میں بھی پیغام ہوتا ہے. بیدار نہیں ہوئے، بلکہ آ کر علی سے شکوا کرتے تھے، علی آپ کی زوجہ بہت دردناک طریقے سے روتی ہیں، ہم نیند نہیں کر سکتے. ہماری خواتین گھروں میں پریشان ہو جاتی ہیں. زہرا سے کہو اتنے اونچا نہ رویا کرے, اتنے بلند بین نہ کیا کرے, اس قدر درد بھری آواز میں نہ رویا کرے. زہرا کیا کرتی تھی, روزہ رسول پر جا کر کچھ بھی نہیں کہتی تھی, کسی کا نام بھی نہیں لیتی تھی, صرف جا کر یہ مرثیہ پڑھتی تھی, سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. بابا جان آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اگر یہ مصائب روشن دنوں پر نازل ہوتے تاریک راتوں میں بدل جاتی. کسی کو کچھ بھی تو نہیں کہتی تھی, فقط گریا کرتی تھی. جب شکوہ کیا گیا امیر المومنین نے بیت الاحزان بنایا بقی کے پاس اور سیدہ سے کہا نبی زادی اب روزہ رسول پہ نہیں رویا کرو, بیت الاحزان میں آ کے رویا کرو. جناب سیدہ بیت الاحزان میں روتی تھی. دیکھا فاطمہ کے رونے نے بھی گریے نے بھی امت کو نہیں جگایا اور نہیں جاگی امت. آخر کار تن تنہا میدان میں نکل آئی. جب امیر المومنین کو لینے گھر پہ آئے دروازے پہ آ کر ندا دی یا ابو الحسن, اے ابو الحسن باہر آئیے. امیر المومنین گھر میں موجود تھے, اٹھنا چاہا جناب سیدہ نے روک دیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر جناب سیدہ کیوں آئی, امیر المومنین گھر میں موجود تھے, مرد کیوں نہیں آئے. آنا چاہا امیر المومنین, اٹھنا چاہا, سیدہ نے روک دیا. علی آپ نے بڑے میدان مارے ہیں, تنہا مارے ہیں. خیبر کا میدان تنہا مار لیا, خندق کا میدان تنہا مار لیا, بدر و احد و حنین کا میدان تنہا مار لیا. علی وہ آپ کے میدان تھے جو آپ نے مار لیے. علی خدا را یہ زہرا کا میدان ہے, یہ میدان زہرا نے مارنا ہے, یہ زہرا کی جنگ ہے. جناب سیدہ نکلی اور نکل کر آواز دی خبردار اس گھر کی حرمت کا تمہیں پاس نہیں ہے, اس گھر کے احترام کا تمہیں خیال نہیں ہے. یہ گھر اتنا احترام والا ہے, یہ در اتنا احترام والا ہے کہ یہاں تو رسول مکرم بھی آ کر پہلے اجازت دیا کرتے تھے داخل ہونے کے لیے. رسول اللہ جب اس در پر آتے آ کر آیا تطہیر تلاوت فرماتے اور آ کر ان الفاظ میں فرماتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت النبوت نبی آ گیا ہے. یہ وہ در ہے جہاں فرشتے اجازت لے کر داخل ہوتے تھے, یہ وہ در ہے کہ جب رسول اللہ وقت رحلت اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے سر اقدس رسول جناب زہرا کی گود میں تھا, دروازے پر دستک ہوتی ہے, جناب سیدہ فرماتی ہے دستک دینے والے لوٹ جا, یہ وقت آنے کا نہیں ہے, میرے بابا کا مزاج مساعد نہیں ہے. دوبارہ دستک ہوتی ہے, دوبارہ سیدہ یہی جملہ بیان فرماتی ہے. جب تیسری دفعہ دستک ہوتی ہے رسول اللہ آنکھ کھول کر اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں میری بیٹی یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیتا, میری بیٹی تیرے احترام میں اجازت مانگ رہا ہے, زہرا کے احترام میں اجازت مانگ رہا ہے. اس در پر امت آ جاتی ہے, بے شعور امت, فتنہ زدہ امت, فتنوں کی آماجگاہ امت ایندھن لے کر آتی ہے. جناب زہرا کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. جناب سیدہ نے دروازہ نہیں کھولا, ایندھن پہلے سے تیار تھا, ایندھن تیار کر کے دروازے کو آگ لگائی گئی. دروازے سے شعلے بلند ہونا شروع ہوئے, مدینے میں دھواں نظر آیا, بیت نبوت سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا, لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا, کوئی پوچھنے نہیں آیا کہ در اہل بیت جل رہا ہے, در نبوت جل رہا ہے, در عصمت و طہارت جل رہا ہے, کوئی پوچھنے کو نہیں آیا. دروازہ جلنے لگا, دروازے کے جلنے کا بھی
انتظار نہیں کیا گیا، دروازہ جلنے سے پہلے دروازے کو ٹھوکر سے گرا دیا گیا، دروازے کا ٹھوکر سے گرنا تھا کہ دروازے کے گرنے کی آواز نہیں آئی بلکہ پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اے فضا آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ فضا کمر سنبھال کے آتی ہے اور آ کر جناب زہرا کو اٹھانا چاہتی ہے، سیدہ فرماتی ہے فضا خدا را علی کو باخبر نہ ہونے دینا، علی کو متوجہ نہ ہونے دینا۔ فضا کیوں علی کو متوجہ نہ ہونے دینا؟ اس لیے کہ اگر علی کو معلوم ہو جائے میری آخری محافظ بھی زخمی ہو گئی۔ علی پہلے ہی بڑے مظلوم ہیں، علی پہلے ہی بڑے تنہا ہیں، علی کو تنہائی کا احساس ہوگا۔ عزادارو جب یہ زہرا کے جس زخمی بدن سے گزر کر آگے گئے، امیر المومنین کو لے کر آگے، بس وہ بیان نہیں کرنا، امیر المومنین کو کیسے پکڑ کر لے کر آئے؟ اس طرح سے تو لائے، بے حرمتی کے ساتھ لائے، اس بے حرمتی کے ساتھ لائے کہ زہرا کو اپنا زخم پہلو کا بھول گیا، وہ ہاتھ جو زخم پہ رکھا ہوا تھا وہ ہاتھ اٹھا کے علی کا دامن تھام لیا۔ علی کا دامن پکڑ کر فرماتی ہے خبردار، جب تک میں زندہ ہوں میں ولی زمانہ کو نہیں جانے دوں گی، مظلوم کو نہیں جانے دوں گی۔ یہ ظالم خود کہتا ہے کہ میں نے زہرا کا ہاتھ چھڑانے کے لیے علی کو اپنی طرف کھینچا، میں نے چند قدم جو علی کو اپنی طرف کھینچا تو زمین پر نبی ذاتی کھچتی چلی آ گئی، لیکن دامن سے ہاتھ نہیں چھوڑا، دامن سے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اگر تھوڑی دیر دامن پہ ہاتھ باقی رہا مدینے میں انقلاب آ جائے گا۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کے لیے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، میرے قریب کنفر کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میرے تازیانہ نکالا، ہوا میں لہرا گئے، اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا کہ ہاتھ چوٹ گیا، مظلوم کا دامن چوٹ گیا۔ زخمی ہاتھ لہرا کے، نیلے ہاتھ والا، نیلے زخم والا ہاتھ لہرا کے بلند کر کے کہتی ہے علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے، سب بلند آواز سے کہو یا زہرا،
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں، بحق زہرا مرضیہ پروردگارہ ان تمام مومنین کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، بحق حسین پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، مظلومین فلسطین و غزہ کی نصرت فرما، مظلومین عراق کو نجات عطا فرما، پروردگارہ ملت کشمیر کی نصرت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پاکستان کے اندر نامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، تمام عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام راحل کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد۔